الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شعر آفاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے نمودنی جبرائیل علیہ السلام خدرا با مصطفیٰ علیہ السلام بصورت خیش واز افسد پر اوچوں پک پر اوچوں یک پر ظاہر شد و افق را بگرفت آفتاب محجوب شد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور جب ان کے 700 پروں میں سے ایک پر ظاہر ہوا وہ کنارہ آسمان پر چھا گیا تو سورج اس کے آڑ میں آ گیا مصطفیٰ می گفت پیش جبرائیل کی چنا کی صورت تست اے جلیل مرمرا بن مائی محسوس آشکار تب ابھی نمن تورا نظارہ وار گفت نتوانی و طاقت نبودت حس ضعیف استون دنگست سے عطائے دس گفت بن ما تاب بینت ای جسد تاج حد حس نازکست ولے ولے مدد آدمی را ہست حصے تن سقیم لے قدر باطن یکی خلقی عظیم بر مثال سنگ و آہن ای تنا لے ہستو در صفت آتش تنا سنگ و آہن مولدی ایجاد نار زاد آتش زید والد قہر بار باز آتش دستگار وصف تن ہست قاہر برتن و شغل زن باز درتن شغل ابراہیم دار کے ازو مغرور گردد برجنار گربراری از درونت آتش آتشت گردو متیو دل خوشے لاجرم گفتار رسول زلف زو فنون رب زنہن الاخرون السابقون زاری دو بسدان زبون در صفت از کوہ آہن حافظون بس بصورت آدمی فرع جہاں در صفت اصلی جہاں ای رابدان ظاہرش را پشی عارض بچرخ باطنش باشد محیط ہفت چرخ چوہ کردار الہاب بن مودانت کے حیبت کشو زامند کے شہ پرے گبر گبرت شر مشرق و غرب را از محابت گشت بے حش مصطفیٰ چوزی بی موتر سے بھی ہوشش بدی جبرائیل آمد را ہوشش کشید آ محبت کس میں بے گانے گا وا تجمش دو ستارہ رائے گا ہست شاہارا زمانے برنشست حول سر ہنگان ود سار سار مہا بدست دور باشو نے زو شمشیر ہا کی بلرز کی بلرزت از محبت شی رہا باغی چاو شاہ آچو گان ہا کے شبت سس آرمین جان ہا از برائے خاص و عامی رہ گزر کے کونت شاہ از شہنشاہی خبر از برائے عام باشد ایش کو تا کلائے کبر بن حد آگے روح تا منوہا مائے ایشاں بشکند نفس خود بھی فتنہ و شر کم کند شہرزا ایمن شود کان شہر یار دار اندر کہر زخم گیرو دار پس بمیرد آن حوس ہا در نفوس ہی بتش مانے آیت زانحوس باد چون آیت بسوئی بزم خاص کے بوت آنجا محبت یا قصاص حلم بر حلمست در رحمت ہا بجوش نشنوی از غیر چنگے نے خروش تبل کوسو ہول باشد وقت جنگ وقت عشرت با خواس آواز چنگ حضرت دیوانی محاسب آمرا و پریر گفتا جامرا آز راوا خود در جنگ دوغا دی شراب و نقل در بزم صفا جوشنو خود دست مر چالی شرا وی ہری رو برد مرتغی مرتاری شرا ای سخن پایا ندارد اے جواد ختم کن واللہ عالم بر رشاد اندر احمد آہ سے کہ غار بست خفت ایندم زیر خاکی یسر وست و عظیم الخلق او کا سب درست بے تغیر مدعات صدق ندرست قال تغیر اوصاف تن قال تغیر اوصاف تنست روح باقی آفتاب روشنست است بے تغیر لا شرقیت بے زد طریقہ لا غربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جلیل القدر، تمہاری جو اصلی صورت ہے مجھ کو محسوس و نمایاں طور سے دکھاؤ، میں تم کو نظارہ دیکھنے والے کی طرح دیکھ لوں. انہوں نے کہا آپ مجھے دیکھنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے اور آپ میں وہ طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ حس انسانی ضعیف اور کمزور ہے، آپ کو تکلیف ہوگی. آپ سے انہوں نے فرمایا چلو خیر، اپنی صورت دکھائی دو تاکہ جسم دیکھ لیں. حس بشری کے صدر کے نازک کو بے مد آگے مولانا انسان کی ظاہری کمزوری کے ساتھ اس کے باطنی قوت کا نشانہ کہتے ہیں. آدمی کی جسمانی حس نازک ہے لیکن اس کے باطن میں ایک بڑی قوت ہے. یعنی انسان کا وجود ظاہری اس کی خلق انسان و ضعیفہ، یعنی اس کا باطن عظیم گنجینہ ہے جس کی بدولت وہ اعلی علین تک پہنچ سکتا ہے. پتھر اور لوہے کی طرح یہ ایک معمولی جسم ہے، لیکن وہ اپنے لحاظ سے دینے والی ہے. چکماک اور لوہے کو دیکھنے میں عام اشاک سے، لیکن ان کا درواغ چھپی ہوئی ہے جو بستی کی بستی کو پونگ ڈالے. یہ حال جسم انسان کا ہے کہ دیکھنے میں ایک ضعیف و نحیف جسا ہے، مگر اس کے اندر وہ انسانی کی وہ آگ مخفی ہے جو دنیا میں تالے کا ڈال دے. روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کیا تو بے قرار تھی، پھر پہاڑوں کو پیدا کیا اس پر قائم کیا تو زمین نے قرار پکڑا. فرشتے پہاڑوں کی طاقت سے متعجب ہوئے. پوچھا پروردگار کیا تیری مخلوق پہاڑوں سے بھی زیادہ کبھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے. پھر پوچھا پروردگار کیا تیرے مخلوقات میں کوئی لوہے سے بھی زیادہ قوی ہے؟ فرمایا آگ ہے. پھر پوچھا کہ اے پروردگار کیا تیرے مخلوق میں سے کوئی مخلوق آگ سے بھی زیادہ؟ فرمایا پانی ہے. پھر سوا کیا پروردگار کیا تیرے مخلوقات میں سے کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. پھر اس کے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس سے بھی زیادہ قوی ہے؟ فرمایا وہ فرزند آدم جو دائیں ہاتھ سے خیرات اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. اب اس مثال کی توضیح معلوم ہو جائے. اصل میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ قصہ خوان نہیں ہے کہ وہ صرف قصے بیان کرتے ہوں، وہ اصل میں حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بیان کرنے کے لیے وہ قصے کو بنیاد بناتے ہیں. کوئی قصہ لے لیتے ہیں، چاہے وہ قصہ اصلی ہو یا چاہے وہ قصہ نقلی ہو، مقصد اس سے ایک حقیقت کو سامنے کرنا ہوتا ہے. اب جیسے واقعہ ہے جبرائیل علیہ السلام بعض موقعوں پہ اصلی صورت میں آئے ہیں حدیث شریفہ میں، تو اب یہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے واقعی کمزور ہے جسے کے لحاظ سے قول کل انسان ضعیفہ، قرآن پاک میں کہ انسان کو اللہ پاک نے ضعیف بنایا ہوا ہے، تو اس کے ضعف میں کوئی وہ نہیں ہے جس کو کہتا ہے اس کے جسم کے لحاظ اس کے ضعف میں. لیکن ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، اگر یہی کمزور جسم والا انسان دنیا کے سارے مخلوقات پر حکمرانی کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ہاں جی، بڑے بڑے جیسے ہاتھی ہیں، ہاتھیوں کو سدھار لیتا ہے، اس کے اوپر سواری کر لیتا ہے، شیروں کو پکڑ لیتے ہیں، سانپوں کو پکڑ لیتے ہیں. ہاں جی، عقل کو استعمال کے ذریعے سے، عقل کے استعمال کے ذریعے سے یہ جو ہے نا مطلب وہ سب کو پکڑ لے. تو اس کا اندر یہ جو عقل ہے، عقل تو نظر بھی نہیں آتی، کمزوری طاقتور تو دوسری کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات کے اوپر حاوی ہے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے حضرت یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان جو کمزور ہے ظاہری، اس کا ظاہر کمزور ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہے تو. ہاں جی، بہت عظیم طاقت ہے. مثلا یہ بٹن ہے، اب بٹن میں کتنی طاقت ہوگی؟ کمزور ہے، لیکن اس بٹن کو میں دباتا ہوں تو پنکھا چلتا ہے. اب اس پنکھے کو اگر آپ ہاتھ سے روکنا چاہے تو کیا ہے؟ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، اگر روکنا ہے تو ادھر بٹن سے روکو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بٹن کمزور، لیکن یہ پوری طاقت کا ایک کنجی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو انسان ہے، یہ اگرچہ کمزور ہے جوسے کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر اتنی زبردست طاقت ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی، اگر بشرط یہ کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہو.
اب یہاں پر اب حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شان نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین لرز رہی تھی, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے. تو یقیناً پتہ چل گیا کہ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ یہ پہاڑ تو بہت ہی مضبوط ہے اور بہت قوی ہے, اس سے بھی زیادہ کوئی قوی چیز تیرے مخلوقات میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لوہا ہے. اب لوہا کیسے؟ اب یہی لوہا جو ہوتا ہے پہاڑ, مطلب جو اس کے اندر اگر سلاخ ہو اس کے اندر ٹوک لو تو پہاڑ کے اندر چلا جائے گا, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس پر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی وہ قوی چیز ہے, پھر میں آگ, کیونکہ لوہا آگ میں ڈالو گا تو پگھل جائے گا. ہاں جی, تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ پھر میں ہاں پانی ہے, کیونکہ پانی آگ پہ ڈالو تو بجھ جائے گی. ہاں جی, تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی قوی ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے. اب ہوا پانی کو اٹھا کے لے جاتی نا بادل بنا کے, وہ کہاں کہاں لے جاتی ہے, تو مطلب یہ کہ ہوا پانی سے بھی طاقتور ہے. پھر پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو پھر فرمایا کہ وہ بنی آدم جو کوئی مخفی طریقے سے خیرات کر لے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے, بائیں ہاتھ کو دائیں, تو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اب ذرا اس کی تشریح سنیں. انسان جو ہے ان چار قسم کی چیزوں سے بنا ہے, اس میں مٹی بھی ہے, پہاڑ مٹی کا ہے, مٹی بھی ہے, لوہا بھی ہے, اس میں پانی بھی ہے, اس میں ہوا بھی ہے, اس میں آگ بھی ہے. حرارت عزیز کیا چیز ہے؟ یہ ٹمپریچر جو مینٹین رہتا ہے ہماری باڈی کا تو آ گیا نا. اس طریقے سے اس کے اندر منرلز ہیں, اس میں لوہا بھی ہے. مٹی سے تو ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. پانی وجالنا میں مائکولیشن, پانی بھی اس میں ہے, اور گیس بھی ہوتا ہے, مطلب ہوا بھی ہوتی ہے, آکسیجن لیتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. اب اس انسان کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے کہ اس کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے تو یہ بہت ہی اسٹرانگ بن جاتا ہے, بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو یہ جو صدقہ انسان کرتا ہے یہ اللہ کی قوت کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ والی بات ہے. تو یہاں اس حدیث شریف میں گویا کہ ہمیں مطلب یہ بات مل گئی. چکماک اور لوہا آگ نکلنے کی پیدائش گاہیں, کار برسانے والی آگ ان والدین سے پیدا ہوئی. یعنی سنگ و آہن سے مراد جس میں انسان ہے, اور آتش سے روح حیوانی جس کو اتباع عناصر سے متولد کہتے ہیں, نہ کہ وہ جسم لطیف جس سے روح انسان متعین ہوتی ہے. جو اتباع عناصر سے خارج ہے اس کو ہر بار اس لحاظ سے کہا کہ وہ جسم پر غالب قاہر اور متصرف ہے. سنگ و آہن مولدی ایجاد نار, زاد زا آتش زی تو دو والد کہر بھار. یعنی یہ جو سنگ و آہن ہے پتھر اور مٹی, اس سے جو ہے نا مطلب چکماک سنگ یعنی چکماک وہ پتھر ہوتا ہے نا, اور لوہا لوہا جو ہے نا مطلب ان دونوں سے گویا کہ آگ پیدا ہوتا ہے. پھر کہتے پھر وہ آگ بدن کی اوصاف پر قادر ہے, وہ جسم پر غالب اور شغل زن ہے. یہ روح حیوانی بدن پر غالب ہے, اس میں متصرف ہے, جس سے جسمانی قوتیں اور نفسانی لذتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر دستکار بکاف عربی ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہی آگ جو اوصاف جسم کا نتیجہ سمر ہے, اسے متولد ہے, جسم پر غالب آ جاتی ہے, اس سے نفس کے شروع مفاسد مراد جو نتائج جسمانیت ہے اور جسم پر ان کا غلبہ رہتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا جو انسان کا نفس ہے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نفس جو بنے ہوئے ان چیزوں سے وہ انسان کے جسم پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے کسی بھی کام کو سیدھا نہیں ہونے دیتے. یعنی اس کے اندر شر کا مادہ ہے, تو اس شر کا مادے کے سامنے بڑے بڑے کبھی عقل مند لوگ بھی بہہ جاتے ہیں, بڑے بڑے عقل والے لوگ وہ اس کے سامنے بہہ جاتے ہیں. مثلا کسی کو شوگر ہے, اب شوگر کا بیمار وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتا, عقل مند ہوتا ہے, کیونکہ شوگر عموماً ایسی عمر میں ہوتا ہے جس میں انسان میں عقل ہوتی. بچوں کو تو اکثر کمی ہوتی, لیکن جب اس کے سامنے کوئی میٹھی چیز آتی ہے تو ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوتے کہ نہیں کھانا, اور وہ نہیں بھی کھانا چاہتا, لیکن اس پر نفس غالب آ جاتا ہے اور نفس اس کو ورغلا دیتا ہے اور وہ میٹھی چیز کھا لیتے. تو اب یہ نفس جو ہے نا انسان مجبور کر دی اور اپنے نقصان کو محسوس کرنے کے باوجود وہ کام اس سے ہو گیا. تو اس کا مطلب انسان کا جو جسم ہے اس نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں جی, مطلب یہ کہ کمزور ہے اس کا مقابلہ. پھر اس جسم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی طرح روح انسانی کا وہ علی قدر شغل ہے جس سے روح حیوانی کا برج آتش مغلوب ہو جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی روحانی شوکت کے آگے نمرود کی اکثر پڑ گئی تھی, جس کا قصہ کئی مرتبہ پیچھے گزر چکا ہے. اس صورت سے روح انسان کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو خواہش نفسانی اور مقتضیات بہیمی کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. بلے انسان کے اندر جو روح یعنی قوت ہے, روحانی قوت, اگر اس سے انسان کام لے لے تو یہ جو بہیمی قوت ہے اس کو مغلوب کر دے گا, یہ جو جانور والی قوت ہے اس کو یہ قابو کر دے گا. ہاں جی, اے انسان اگر تو اپنے باطن سے عظیم الشان آگ ظاہر کرے تو دوسری آگ تیرے مطیع و فرمانبردار ہو جائے. یہ جو نفس کی آگ ہے اس پر اپنے روح کی آگ کو غالب کر دو تو پھر یہ کنٹرول ہو جائے گا. وہی جذب والی بات ہے, یہ جذب کے لیے, جذب سلوک کے لیے راستہ بناتی ہے. ہاں جی, تو جذب سے انسان کو مطلب طاقت ملتی ہے جو اس نفس کو وقتی طور پر گھیر لیتی ہے اور اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی. یہ دوسری آگ سے یا تو روح حیوان کی آگ مراد ہے جو مولد لذات نفسانیہ, یا ظاہری آگ مراد ہے, مطلب کہ تم اپنے روح انسانی کو بدرجہ کمال پہنچا دو تو تمام قوائے جسمانی اور ہوائے نفسانیہ کی آگ فروغ ہو جائے, یا یہ کہ ظاہری آگ بھی تمہاری متی ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی متی ہو گئی تھی. ان کا موت تمہاری امت ہوگی, روح کا جسم سے پیدا ہو کر جسم پر غالب آ جانا, ولد کا والد میں متصرف ہونا, متاخر کا متقدم پر سب کر لے جانا. بظاہر ایک عجیب بات ہے, فرماتے ہیں یہی تو فضیل ذاتی ہے جس کو تاخر زمانی یا تخلف مکانی مظہر نہیں ہے. لا جرم گفتان رسول زو فنون رمز نحن الاخرون السابقون. اس لیے تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمز فرمائی ہے کہ عذروی جسم ہم دوسرے انبیاء سے متاخر ہے مگر عذروی روح سب سے مقدم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعد میں روحانی تو یعنی جسمانی طور پر, لیکن روح پہلے سے موجود تھا. حدیث شریف میں نے کہ میں اس وقت بھی موجود تھا, میں کہ جو اس وقت تھا آدم علیہ السلام اس کے درمیان میں تھے. تو روح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود تھا. آخر میں پیدا ہونے والا پہلے پیدا ہونے پر اس طرح سب کرے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء اور امت اپنی امت سمیت بحسب صورت افلاق و عناصر سے آخر میں پیدا ہوئے, لیکن بحسب معنی ان سے مقدم ہے یہ کہ اپنی امت سمیت باقی انبیاء ان کی امتوں سے پیچھے پیدا ہوئے لیکن دخول جنت میں ان سے سبقت لے جائیں گے, چنانچہ امت محمدیہ تمام امتوں سے پہلے داخل جنت ہوگی. یہی کہ ہمارا درجہ باوجود تاخر زمانی کے تمام انبیاء سے بڑھ کرے, کیونکہ آپ کے روح مبارک ابو الارواح اور ابو الموجودات ہے. فرمایا کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین. یعنی اس وقت میں بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ظاہری دو بس ندان زبون در صفت از کوئی آہن حافظون. بظاہر یہ لوہ چکماک دونوں آہن اور ہتوڑے کے آگے عاجز ہیں, جو ان کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیں, یعنی اپنی باطنی صفت میں, اور لوہے کے پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہیں. وہ لوہے کے پہاڑوں سے بھی بڑھ کر یہ لوہ اور چکما کا توڑے اور آہرن کے ضربات سے مغلوب نظر آتے, بلکہ باطن میں چپی آگ وہ بلا کی طاقت رکھتی ہے سہن اور توڑے کی اما با, یعنی اب لوہے کے پہاڑوں کے پہاڑ پل لا کر باد ہے. یہی حال آدمی کا ہے, بظاہر یہ سوا دو گز مخلوق یا ہاتھی شیر وغیرہ مخلوق سے کمزور ہے, مگر اس کی روحانی طاقت کا عالم ہے کہ تمام دنیا میں دنیا اس کی زرگین ہے. فرشتے اسے تعظیم کے ساتھ پیش آتے, جنات ان سے دم دباتے, دشت میں اس کا راج ہے, خلافت الہی اس کے سر پر تاج ہے. پس بصورت آدمی فرعِ جہاں, در صفت اصلی جہاں ای راہ بدان. پس آدمی بظاہر جہان کی شاخ ہے, یعنی جہان کا ایک حصہ ہے, اسے تمام انواع کے بعد پیدا ہوا ہے. آگے صفت کمال کے لحاظ سے اس سارے جہاں کی جڑ ہے, کیونکہ جہان اس کے فیض باطن سے پیدا ہوا ہے. اس کو خوب سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا, اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کر. لو لا کا ما خلق تو افلا کا, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین آسمان کو نہ پیدا کرتا. اب جب یہ والی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے نا, تو انسان کو یہ مطلب مقام حاصل ہے کہ ان کی وجہ سے سارے چیزیں پیدا ہوئی ہے. تو جڑ کی طرح ہو گیا نا, جڑ سے ساری چیزیں پیدا ہوتی. بظاہر تو یہ شاخ ہے لیکن شاخ نہیں ہے, جڑ ہے. اس میں خوشبو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پس بصورت آدمی فرع جہاں, در صفت اصلی جہاں ایرا بدان. ظاہر شاپش عارت بچر, باطنش باشد محیط ہفت چرخ. اس کی ظاہری وجود ایک مچھر اپنے ڈنگ کی تکلیف سے لوٹ پوٹ کر دے, یعنی مطلب ڈینگی کا بھی کنٹرول مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں جی, مگر اس کا باطن ساتوں آسمانوں پر حاوی ہے, اس کا باطن حقائق کا جامع ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ اپنے باطن کو مضبوط کر لے تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آ سکتی. حضرت مولانا غلام محمد دینپوری رحمت اللہ علیہ, دینپور شریف کے تھے, انگریزوں کے ساتھ ان کی ظاہر لڑائی تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ لوگ اللہ والے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو بڑا مقام دیا ہے, تو انگریز کیسے مطلب آپ لوگ کو شکست دے سکتے, یعنی اتنی تکلیف میں آپ لوگ ہیں, تو ذرا اپنا دکھا دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک پیاز اندر کچن سے لے آؤ. تو ایک پیاز لے آیا, کہاں سے لائے جی پیاز, اندر اور پیاز پڑے ہوئے, جی ہاں پڑے ہوئے. ایک چوری بھی لو, چوری بھی لائے گی. تو انہوں نے اس پیاز لے کر چوری اس کے اوپر رکھی اور اس کو بالکل آدھا کر دیا. جب آدھا ہوئی انہوں نے کہا جا کر کچن میں پیازوں کو دیکھو, دیکھا وہ سارے پیاز اسی طرح کٹ گئے تھے, جو اندر جتنے کچن میں پیاز پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے اسی طرح کٹ گئے. انہوں نے کہا طاقت تو یہ ہے کہ اگر ایک کو مارے تو سارے مر جائیں, لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے, اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے. تکوینی بات ہوتی ہے نا, تکوینیات میں اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ چیز ایسی ہونی چاہیے, اس میں حکمت ہوتی ہے. مثلا پورے علاقے کے آن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور ایک دو آدمیوں کے اچھے ہیں. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کائنات بسا زمین و آسمان میں جو ہے فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اب بہت سارے لوگ کے اعمال برے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے برے فیصلے آ رہے ہیں, بھلے سخت فیصلے آ رہے ہیں. اب چند لوگ کے اعمال بے شک اچھے ہیں, لیکن جو اللہ پاک کے نظام ہے اس میں چونکہ فیصلہ سخت ہو چکا ہے, تو ظاہر ہے اب ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم فی الحال یہ نہ کرو, میری مرضی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں, دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوتی, لیکن اللہ پاک کا تکوینی نظام بھی چل رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں اس میں ان لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آخرت میں, لیکن دنیا میں جو فیصلہ اللہ نے کیا ہوتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے, وہ اپنے طور پہ نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں لوگ اس کو جانتے نہیں, نتیجتاً پریشان ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے. اللہ چاہے تو ان سب کو زمین میں دنسا دے جو کافر ہیں, اس کے لیے کیا مشکل ہے, لیکن اس کی حکمت یہ نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ کر لے تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا. ہاں جی, تو اس کی مرضی اس طرح نہیں ہے. دنیا میں ان کو کل کے چانس دیا جاتے ہیں, مثلا شیطان کو جو اللہ پاک نے موقع دیا ہے, تو سب سے بڑا خبیث تو شیطان ہے. تو یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہوتا ہے, اس کے حساب سے موت تک نہیں, وہ قیامت تک وہ اس کا چلے گا. ہاں جی, اب اگر سارے لوگ اولیاء اللہ دعا کرے کہ اللہ شیطان کو ختم کرے, شیطان کو ختم کر دے, تو اس کا پہلے فیصلہ پہلے سے موجود ہے نا. بات تو ویسے اللہ یہ دعا نہیں کرتے, جو اللہ ہوتے یہ دعا نہیں کرتے. ہاں, شیطان سے پناہ مانگتے. تو غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے کسی قدر ہیبت ناک صورت دکھائی جیسے پہاڑ بھی پارا پارا ہو جائے. ان کا ایک پر نمودار ہو کر مشرق مغرب پر چھا گیا, جس کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو خوف اور روب سے بے ہوش دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو گود میں لے لیا. اس پر مولانا فرماتے ہیں, کیونکہ وہ ہیبت بیگانوں کا حصہ ہے اور وہ اظہار محبت دوستوں کے لیے مفت, اس لیے منکر نکیر قبر میں کفار کے سامنے ہیبتناک صورت میں اور مومن کے سامنے اچھی شکل میں آتے. آ محبت قسمت بیگانہ گا, وات جمبش دوستانہ رائے گا, ہست شاہ را زمانے برس نشست, ہول سرہنگان اسار مہا بدست. مثلا بادشاہوں کے لیے ان کے تخت پر جلوس فرمانے ہونے کے وقت سپاہیوں کی ہیبت کا مظاہرہ ضروری ہے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہونا بھی لازم ہے. دور باش و نیزہ و شمشیر ہا, کی بلرزت از محبت شیر ہا, بلم اور نیزہ و تلواری ابھی جن کے خوف سے شیر کام پٹے, بانگ چاو شاہ اچو گان ہا, کی شمسس از بنبی جان ہا, نکیبوں کی آواز اور سنہری بلے جس کے روب سے جانے سے ہم جائے, از برائے خاص ہوا بے رم رہ گزر, کی قدرت شاہ از شانشاہی خبر. یہ سارا مظاہرہ چلنے والے خاص عام لوگوں کے لیے تھا کہ ان کو بادشاہ کی شہنشاہی سے آگاہ کرے. از برائے عام باشد عشقو, تا کلاہ کبر بنہد آو گرو, یہ دبدبہ عام لوگ کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ تکبر کی ٹوپی سر سے اتار ڈالے اور بادشاہ سے سرکشی نہ کرے. تھا منو ماہ عشا بشک ند, نفس خود بھی فتن و شر کم کو ند, تاکہ ان کی خود انانیت کو توڑ ڈالے, ان کا خود بھی نفس فتن و فساد برپا نہ کر سکے. شیر زا ایمن شود کان شیر یار دار دندر قہر زخمو دی گیر دار. شیر میں اسی لیے کام امن قیامت ہے کہ بادشاہ اپنے قہر میں امن شکر مجرموں کی داروگیر زخم پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. پس بمیرد آن حوث ہا در نفوس اے بتیش مانی آئے زان حوث. پس ظلم تعلق کی ہر سے لوگوں کے دلوں میں نابود ہو جاتی ہے. بادشاہ کا روپ ان کو ان نحوستوں سے روک لیتا ہے. بعض چوائد بسوئی بزم خاص کہ بود آنجام محبت یا قصاص. پھر جب بادشاہ خاص مجلس میں آتے تو وہاں عبت برخیز مظاہرہ اس سزا موت کا سامان کہاں ہے. ادھر دیکھو محمد وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلایا پہلے ان کو دکھا دیں گے. محمد کو فون کر لیا. حلم بر حلمست رحمت ہا بجوش نشنوی از غیر چنگ و نی خروش. وہ وہاں تو علم و حلم پر رحمت جوشتن ہے تو وہاں سارنگی و بانسری کی آواز کے سوا کوئی شور سن نہ سنو گے. تب لکو سو ہول باشد وقت چنگ وقت ارشد با خواس آواز چنگ. تب لنکارا اور خوف کا دوسرا سامان تو جنگ کے وقت ہوتا ہے. خاص لوگ کے ساتھ تو عیش کرنے کے وقت سرنگی کی آواز آتی ہے. مطلب وہاں یہ چیز ہوتی ہے وہاں یہ چیز ہوتی ہے. مطلب ہر ایک کے لیے الگ الگ کام ہوتا ہے. ہست دیوانی محاسب آمرا و پری رویا گفتر گرفت جامرا. داروگیر کی عدالت عام لوگ کے لیے. وہ پری کسی صورت والے اہل حسن بزم خاص میں جام عشرت لیتے اور نوش کرتے ہیں. آز راما خود درنجوں گدغا وی شراب و نقل و بر بزم صفا. وہ زرہ اور آہنی ٹوپی جنگ و جدل میں کام آتی ہوئی شراب و نقل مجلس میں. جوشن و خودست مرچا علی شرا وی حریر و برد مرتاری شرا. جوشن اور آہنی ٹوپی خاص جنگ کے لیے اور یہ ریشم اور نفیس چادر خاص تخت شنی کشی کے لیے. ای سخن پایا ندارد اے جواد ختم کن واللہ علم بر. اس کا رحمت کے شانوں کے ذکر کا تو خاتمہ نہیں اے جواد مد. اب سا کے بیان ختم کرو اور اللہ راست روی کو بہتر جانتا ہے. اوپر کے ضمنی باز کو بند کر کے پھر رسول کریم سب کا ذکر مبارک شروع کرتے ہیں جس میں نقطہ خیز انداز اختیار فرماتے ہیں. اندر احمر آن حصے کے غار بست خفت ایندم زیر خاکی اثر بست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حص جبریل علیہ السلام کے اصلی صورت کے دیکھنے سے چپ جانے والی ہے اس مدینہ منور کے خاک میں روزہ پاک کے اندر سو رہی ہے. آجی وہ عظیم الخلق کو کہاں سب درست بے تغیر مقد صدقی اندرست. عظیم الخلق صفت اس کا موصوف روح مقدر ہے. موصوف وصف صفت مل کر اچھا تو روح آپ کے اعلیٰ اخلاق والی روح جو ترقی پرواز میں تمام حلق علامات کی صفحے چیر کر نکل جانے والی ہے بلا کس تفسیر کے صدق کے نشتہ میں موجود ہے. جبریل علیہ السلام کی پہلی اصلی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو جانے سے آپ کے مرتبال میں کوئی کمی متصور نہیں ہو سکتی کیونکہ جن کوا حواس سے بے ہوشی تاری ہوئی وہ جسم انصری کے متعلق آتے. وہ جسم انصری اپنے خواص سمیت روزے پاک میں محو خواب ہے اور روح مراتب عالیہ زندہ سلامت موجود ہے. فیما کدے صدقی اند ملی کے مقتدر. اس میں آپ سب کی جسم مبارک کے سلامت محفوظ ہونے کا بھی نمایاں اشارہ ہے. یعنی فرمایا کہ وہ معروف خواب ہے. یہ ایک زندگی کی حالت ہے نہ کہ موت کی. حضرت نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو سمیٹ لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بے ہوش ہو جانا یہ اصل میں جسمانیت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم تو ایسا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک وہ اور ہے. قرآن پاک میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. آپ ان کے ساتھ جائیں نا تو محمد بچے تلاش تو ماشاءاللہ یعنی اس میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کے بارے میں عرض کرتا ہے قرآن پاک میں ہے قل انما انا بشر مثلکم. تو کہہ دے اے میرے نبی اپنی امت سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ جسم میرا تمہاری طرح ہے. انوٹمی یہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دو آنکھ آپ کی بھی ہے میری بھی ہے. دو کان آپ کی بھی ہے میرے بھی ہے. دماغ یہ ساری چیزیں جیسے آپ لوگ کی مثل میری بھی ہے. یو ہائی ان میلا ہو کہ میلا ہوں واحد, البتہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور وحی اس بات کی کہ میں تمہارا الہ ہوں واحد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہ تو بشر کا تھا لیکن آپ سب کا روح مبارک خاتم النبیین کا تھا. تو خاتم النبیین کے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے مطلب سوائے اللہ کے, باقی تو سب سے اعلیٰ ہے. بعد از خزا بزرگ ہوتی قصہ محتسب. لیکن بشریت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اس لیے بشری تقاضے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بشری تقاضوں میں کیا تھے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مطلب پانی پیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلب یہ کہ اگر زخم لگتا تو اس میں درد ہوتا. یہ ساری باتیں بشری تقاضوں کے لحاظ سے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی مقام کہ چاند کو اشارے کیے تو دو ٹکڑے ہو گیا, معراج شریف تشریف لے گئے, سب کی شفاعت کریں گے, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی مقام کی وجہ سے. تو روحانی مقام اتنا اونچا ہے تو فرمایا جسم تو قبر شریف میں ہے لیکن روح بہت اعلی مقام پہ ہے. ہاں جی یہ والی بات ہے. قابل تغیر و افسا فی تنست روح باقی آفتام روشنست, تبدیلی پذیر تو جسم کے افساف ہے مگر روح سلامت رہنے والی روشن آفتاب کی طرح درخشاں ہیں. اس تو بے تغیر لا شرقیت بیز تبدیلی کی لا غربیت, وہ تغیر تبدیلی سے محفوظ ہے, نہ مشرق سے منسوب ہے نہ مغرب سے ہے. یہ جہاد سے منسوب ہونا تو جسم کی صفت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کی اس صفت سے منزہ ہے. اس میں سعید کی طرف اشارہ ہے جو حق تعالیٰ کی نور کی تمثیل میں وارد ہوئے, اللہ نور السماوات والارض مثل النور كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد بين شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور لا نور يهدي الله لنور من يشاء. اللہ ہی کے نور سے آسمان و زمین کی روشنی ہے. اس کے نور کی مثالیں ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور تاک میں ایک چراغ رکھا ہے اور چراغ ایک شیشے کی کندیل میں ہے اور کندیل اس کا در شفاف ہے کہ گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. اس کا تیل اس کا در صاف ہے کہ اگر اس کو آگ چو بھی نہ لے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے آپ جل اٹھے گا. غرض ایک نور نہیں بلکہ نور اللہ نور ہے, اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتے راہ دکھاتا ہے. اس کی آیت کی تفسیر شرحاز کی جلد پنجم کی آخر میں جب غریب مخاطب پر مشتمل ہو چکی. غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کی شان ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے مرغوب و حائف کب ہونے والے تھے؟ آپ کا تو یہ درجہ ہے کہ معراج میں قرب حق کی منزل طے کرتے چلے آ رہے مگر جبرائیل علیہ السلام سے در کے پاس کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اگر یک سرے منہ سے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, اس سے آپ کا اور آپ سب کے درجہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. اس بات میں کوئی خفا نہیں کہ کون عالی مرتبہ ہے. بس آفتاب ازر کے مدہوش شد شمس پروانہ کے بے ہوش شد, بھلا سورج ذرا سے مغلوب ہو کر کب مدہوش ہو سکتا ہے؟ شمع پروانہ سے ڈر کر کب بے ہوش ہوتی ہے؟ بس عقید منصوبے کے ہم بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ جس میں احمد را تعلق بدبیدان آن تغیر آن تن باشد بدان, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر بے ہوشی تاری ہوئی تھی جس کو اس روح اعظم کے ساتھ تعلق تھا. اسی وجہ سے مجازن کہا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے, وہ ہوش و خواص کا تغیر ان سے مخصوص ہے, اس کو خوب سمجھ لو. ہم چورنجوری ہم چون خواب دار جاں عزی اور صاف باشد پاک فرد, جس طرح بیماری اور نیند درد جسم کے عوارض ہے جان انصاف سے پاک اور الگ رہتی ہے. خود نتانم ور بگویم وزف جان زلزلہ افتد دری کونو مکان, میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر قادر نہیں اور آگے تعریف کروں تو اس دنیا جہاں میں ایک زلزلہ بپا ہو جائے. رو بحش گریک تمی آشفت بود، شیر جا مانا کہ آدم خفت بود. آپ کا جسم مبارک تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا تو شاید شیر روح اس وقت سو رہا تھا، اس کا تصرف جسم میں اتنی دیر کے لیے ملتوی ہو گیا تھا. خفت بود آ شیر کز خوابست پاک، اینست شیر نرم سارے خشمناک. اس وقت وہ شیر سوا جو نیند سے پاک ہے، یہ شیر جو دیکھنے میں بحالت خوابی نرمی سے سازگار مگر بیدار دلی سے بیدار دلی میں پر خطر ہے. تنام عینائی ولا ینام قلبی، میرے آنکھیں سوتی ہیں میرے دل نہیں سوتا. حدیث شریف ہے، خفت سازت شیر خود آرا چنا کہ تمامش مرد دانت آ سکاں. شیر اپنے آپ کو کچھ اس طرح سونے والا بنا لیتا ہے کہ تمام کتے اس کو مردہ سمجھنے لگتے ہیں. رسول کریم صاحب کو حلم بترجہ کمال تھا، جس سے جاہل منافق و کافر اب بڑے دلیل ہو گئے تھے. کبھی کوئی سائل آپ کی ردا مبارک کھینچ کر سوال کرتا، کبھی کوئی منافق آپ کو تنزن چپتی ہوئی بات کہتا، کبھی کوئی یہودی قرض خواہ نہایت ناگوار لہجے میں قرض کا تقاضا کرتا، آپ سب کے ساتھ خندر پیشانی سے پیش آتے. ان جاہلوں کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ آپ کی طبیعت میں حمیت غیرت کا ایک شعر موجود ہے. وہ لوگ آپ کو اس غلیمی کو کمزور سمجھتے تھے، حالانکہ یہ ایک محض مسئلہ تھی، الہیہ تھی. چنانچہ فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت غلیظ القلب لا تنہولی. تو اے پیغمبر، یہ بھی اللہ کا ایک برفض ہے کہ تم ان کے نرم دل سے اچھا ملے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ مزاج کی اکڑ اور سنگ دل تو یہ لوگ کبھی تمہارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے. ورنہ در عالم کرا زہرا بودے کور بودے ازعیف تر بودے. یعنی ورنہ اگر آپ کا شعر حمیت اپنی حبت نمایاں کر دیا تو پھر دنیا میں کس کا دل گردہ ہوتا کہ وہ اس کمزور آدمی سے کوئی ایسی چیز بھی چھین سکتا. اب ذرا تھوڑا سا میں اس کی تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ کے ذہنوں میں بڑے سے سوالات پیدا ہو چکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال انسان ہیں، اور انسانی لباس میں خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی اور انسان کا، کسی اور مخلوق کا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. لہذا جو اللہ پاک کی قدرتیں ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی، یعنی مطلب حمایت میں تھی. لیکن خود اللہ جل شانہ کی اتنی تمام قدرتوں کے باوجود یہ کافر جو دندناتے پھر رہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذلک، اللہ پاک کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، لیکن اس کا حلم ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتے، موقع دیتے کہ خود ہی سمجھ جائے. اللہ جل شانہ کا حلم جو ہے اس سے لوگ بعض دفعہ غلط اندازہ لگا لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کر تو سب کچھ سکتے ہیں، لیکن موقع دیتے ہیں کہ بجبر ان کو نہ قابو کیا جائے، اس طرف لایا جائے، بلکہ خود سے آ جائے، خود سے آ جائے. تو موقع دیتے ہیں ہدایت کا، موقع دیتے ہیں پیغام کا، موقع دیتے ہیں تمام چیزوں کا، پیغمبر بھی بھیجی، کتابیں بھی بھیجی، اچھے لوگ بھی، لیکن شیطان جو ہے یہ انسان کو مس گائڈ کرتا رہتا ہے، اور نفس ان کو اپنے خواہشات میں لگاتے رہتا ہے، اور آدمی اخیر وقت تک اس امید میں ہوتا ہے کہ میں ابھی بچ جاؤں گا، ابھی بچ جاؤں گا، ابھی بچ جاؤں گا، اور اسی میں ہی امید میں چلا جاتا ہے. حالانکہ اگر اللہ پاک قاہرانہ نظر ڈالتے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا. تو اللہ جل شانہ کا یہ نظام ہے جو اللہ پاک نے قائم رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظام کے ذریعے سے آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ اللہ جل شانہ کے حکمت کے مطابق سب کچھ فرما رہے تھے. یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے اونچے صفات عطا فرمائے تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھے وہ سب اللہ پاک نے دیے ہوئے تھے. تو اللہ جل شانو کی خواہش کی چاہت تھی کہ مخلوق کے ساتھ نرمی کی جائے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو. ہاں جی, تو یہ اللہ تعالی کی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم دل بنائے, اور باقی پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہاں جی, نظام بھی ایسا رکھا. تو اس لحاظ سے یہ کوئی کمزوری کی طرف بات نہیں ہے, بلکہ یہ حکمت الہیہ کی طرف بات ہے. تو یہ ساری بات وہی چل رہی ہے. ورنہ اگر آپ کا شیر حمیت اپنے ہیبت نمایاں کر دیتا تو پھر دنیا میں کس کا دل گردہ, کیونکہ کمزور آدمی سے کوئی اندازی چیز بھی چھین سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو آپ کے در روح کے لیے بمنزل جاگر جبریل کی طرف اس نظر کے کرنے سے بے ہوش گیا, تو آپ کا دریا روح اس جاگ کی الفت سے جوش میں آ گیا, یعنی روح شاید وہ حق میں مستغرق ہو گئی. اب کف کا لفظ دوسرے لفظ میں استعمال کرتے فرمایا کہ جسم کی بوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کمالات پر کوئی حرف نہیں آ سکتا. مہ کہما کف است موتی نور پاش, ماہ را گر کف نہ باشد گو مبش, چاند سرا پائے کف و دست ہے عطا کرنے والا اور نور برسانے والا چاند کے لیے, اگر جاگ نہ ہو تو صحیح نہ صحیح. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو چاند سے تشبیہ دی, چاہے چاند کا کوئی سا نور افشانی سے معطل نہیں ہے. اس طرح آپ کی ذات مبارک سراپائے کرم وجود ہے, اور جس طرح چاند کو جاگ کی ضرورت نہیں, اس طرح آپ کی جسم بے نیاز ہے مگر بے ہوش ہو گیا تو ہوا کرے. احمد ربکشا بر جلیل تھا ابد مہوش مانند جبرائیل. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات کا شاندار پر کول لے تو اس کے مشاہدے جبرائیل مرغوب ہو کر ابد تک بے ہوش رہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پر ہی بے ہوش رہے ہو گئے. یعنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بلند ہونے کا بیان مفقود تھا, کسی کو بے ہوشی کے رواج سن کر شبہ نہ ہو کہ شاید جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ سے بڑی تھی, جس کی وجہ سے مرغوب ہو کر بے ہوش ہو گئے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر بے ہوش ہو جانے کا مرتبہ ہونے کی دلیل ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی کمالات کے مشاہدے سے بے ہوش ہو کر سر نہ اٹھائے, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سے بلند ہونے کی اور تحقیق فرماتے ہیں. چون گزاشت احمد ز صدرا مرسدش وز مقام جبرائیل واز حدش. دیکھو جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں صدرا اور اس کے مقام سے آگے بڑھے, وہ جبرائیل کے مقام ان کے حد سے بھی بڑھ گئے. گفت اراہی بپر اندر پیم, گفت رو رو کے حریف تونیم. آپ نے ان سے فرمایا ہاں ہاں میرے پیچھے پرواز کرتے چلا ہو, تو انہوں نے جواب دیا آپ جائیے تشریف لے جائیں, میں آپ کی اس مسئلے میں رفاقت نہیں کر سکتا, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بعض گفتہ کس پیم اے ماؤ اس گفت روزی پس مراد دستوری نیس. پھر فرمایا کہ میرے پیچھے لاؤ کڑے نہ رہو, کہا آپ جائیے, اس کے بعد آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. بعض گفت و رابع آئے پرد سوس من بواج خود فرس نرفستم نوز. پھر ان سے فرمایا اے پردہ کو پونگ ڈالنے والے چلے آؤ, میں ابھی اپنے مقصد کے بلند مقام تک نہیں گیا اور تم ابھی سے ٹلنے لگے. پر وہ سو اس لحاظ سے کہا کہ تم اپنی حد پرواز سے آگے عدم پریابی کا پردہ فاش کر رہے ہو. گفت بیروزی حد خوش فر من گرزنم پر بسوزد پر من. کہا اے میرے خوش بال رسول, اس سے آگے آگے ایک مرتبہ بھی پر ماروں تو میرے پر جل جائیں. جبریل علیہ السلام کی کلمات مروی ہے, لو ملت اللہ ترک, تو اگر میں انگلی سرے کے برے بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں. حیرت اندر حیرت آمد زی خصص, بے ہوشی خاص کا اندر خصص. بے ہوشیا ماں جملہ ای جا بازی است, چند جانداری کی جاؤں پر واجی است. یعنی بقول ان واقعات سے حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ خاص لوگوں پر طاری ہونے والی بے ہوشی خاص خواص میں مؤثر, اور تمام بے ہوشی یہاں اس بے ہوشی کے مقابلے میں کیلے. اے جبرائیل آپ بھی تو خواص میں سے, پس اگر اس بے ہوشی سے آپ کو پالا پڑے تو کہاں تک جان سلامت رکھے, کیونکہ آپ کے حق میں تو یہ جان دینا ہے. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وپایا کو برداشت تھی جو اس بے ہوشی کو سہ گئی, وہ نہ ملائکہ میں سے کوئی بڑی سی بڑی بحث بھی کتاب نہ لا سکتی. ہاں جی, بقول شیخ ولی محمد خاص ہستیوں پر جو بے ہوشی خواص پہ نظر کرنے سے تاری ہوتی ہے, ان واقعات سے ان کے لیے حیرت پر حیرت کا مقام ہے کہ ان کو اس کے بیان کرنے کی تاب نہیں. اے جناب جبرائیل, اخص الخواص کی دیدار سے خاص لوگوں پر وہ بے ہوشی تاری ہوتی ہے کہ یہاں سب بے ہوشی اکیلے, تم میں کہا اتنا ہو سکے تمہارے لیے ایک ہی نظارہ بمنظر جان ماننی ہے. جبرائیل اگر شریفی ور عزیز تو نہ پروانہ یہاں شمین عیز. اے جناب اگر آپ آرجا ہو یہ عزت ہے اور فی الواقع ہے تو کیا آپ بھی رسول کی طرح اس شمع حدیت کا پروانہ نہیں ہے کہ آپ آگے جانے سے انکار کر رہے ہیں؟ شمی چو دعوت کو ند وقت فروز جانے پروانہ نہ پرہیزی سے زود. شمع جب روش ہونے کے وقت پروانوں کو وصل کی دعوت دے تو پروانہ کی جان جلنے کی پرواز نہیں پرہیز نہیں کرتی. چنانچہ آپ سے سم پروانہ بن کر اس شمع حقیقت کی طرف بڑھتے چلے گئے اور آپ سے در کے پاس ٹر کر اگر میں آپ اس تفریح کو مشکل سے گھبرا فرماتے. اس حدیث منقلبرا گور کن شیرا بر اکس سید گور کن. یہ اس الٹی بات کو رسول کریم جبرائیل کی صورت دیکھ کر بے ہوش خاموشی کی قبر میں دفن کرو. چلو فرض کرو کہ بڑی ہستی چھوٹی ہستی کے آگے مغلوب ہے اگرچہ فی الواقع حسن ہوا مگر اس تطویل بحث مناسب نہیں. بند کن مشکی سخن پاشی ترا وام کن امبان قلمہ شی ترا. اب اپنے کلام کی چھڑکاؤ کی مشق بند کرو اپنی بیودہ گوئی کے تیلے کو نہ کھولو. آنکھ برگزشتہ اجزاش از زمین پیش او محکوس کلمہ شیستنی. جو شخص اجزائے وجود زمین سے آگے نہیں بڑھے اس لیے اس میں بلند خیالی نقطہ فہمی کا مادہ ہی نہیں اس کا تمہارا زیادہ گوئی برعکس معنی رکھتی ہے اور وہ بجائے ہدایت پانے کے اور گمراہ ہو جائے گا. یعنی ان لطیف کلاموں کے لیے لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو سن سکے. ہم آخر کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے تو اس سے آگے بڑھ جاؤ. یہ لوگوں کو بتانے کی باتیں نہیں ہیں اور واقعتاً لوگ جو ہے نا اس کی قدر کرنے والے بھی نہیں ہیں. لوگ اس کو سمجھنے والے بھی نہیں ہیں. ہاں جی لا تخالف ہم حبیبی دارہم یا غریبا نازل فی دارہم. اے میرے دوست ان کی مخالفت نہ کرو. اے مسافر جوان کی گھر میں اترنے والا ہے جو ان کی گھر میں اترنے والے ان سے مدارات رکھو. یعنی تم ظاہر پرست و صدیق خیال لوگوں میں رہتے ہو اس لیے انہیں کے محاور انداز میں کلام کرو. ملکوتی اصطلاحات ان کو معرف سنان ان کو بتوش کر دے گا جس سے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ ہم تک علوم جو پہنچے آپ سے ایک حصہ ہم نے بیان کر لیا اور دوسرے حصہ اگر ہم بیان کر لیں تو ہمارا سر اتار دیں. لوگ ہمارا سر اتار دیں تو یہ والی بات ہے کہ لوگ واقعی ان چیزوں کا حوصلہ نہیں رکھتے. اے تماشا او ورامو ارضہم یا زعین ساکنن فی ارضہم. اے ان لوگوں کی زمین میں پر ڈیرا ڈالنے والے جو کچھ وہ چھات اور کس کرتے وہ ان کے دو دیو ان کو خوش رکھ. تھا رسیدن در شہو در ناز خوش راز یا بمروزی میں ساز خوش. اے راضی بادشاہ حقیقی کے بارگاہ میں اور ناز و نعمت میں تک مروزی کے ساتھ بخوبی سازگاری رکھ. اے مرد کے باشندوں میں سخت عداوت تھی اس لیے وہ متضاد طبیعتوں کے لیے ان سے استعارہ کیا ہے. موسیٰ درپیش فرعون زمن نرم بات گفت قول لینن یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اے موسیٰ فرعون زمانے کے سامنے نرم بات کرنی چاہیے جو گوارا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا فقولا لہو قول لینن لعلہ یتذکر و یخشا. پس تم دونوں بھائی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائیں. ہر ناسک کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے استعارہ کر کے فرماتے کہ اگر لوگ ایسے نرم پیرائے میں نصیحت کرو کہ ان پر مؤثر ہو کے ایسا نہ کہ وہ ناسک کے تند لہجہ سے متنافر ہو جائے. یا اگرچہ مختلف معارف کا بیان چل رہا ہے مگر بولا کہ نظر وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سما رہا ہے اس لیے اسنائے کلام میں وقتاً فقتاً کا نام زبان پر آ جاتا ہے. پس بولا کہ ذوق میں گویا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس پر دفتر کا خاتمہ ہوگا کما قلنا سابقاً. کاگی سامین کے خلاف ذوق کلام کرنے کے برے نتیجے میں ایک مثال دیتے. آب گر در روغنی جوشا کنی دیگ داں او دیگ را ویرا کنی. بس اگر تم کولتے ہوئے تیل میں پانی ڈال دو تو دیگ اور چولے کو بلکہ انسان گھر کو بھی تباہ کر دے. یا کولتے ہوئے تیل میں پانی ڈالنے سے آگ کو ببوکا اٹھتا ہے جس سے دیگ اور چولے کا ٹوٹ جانا تو ذرا درکنار گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے. بس دیگ پکانے کی بھی خیر نہیں. اس طرح جو ناسخ سامعین کے خلاف ذوق تقریر کرتا ہے وہ گویا جلتے تیل میں پانی ڈال رہا ہے جس سے فتنہ عظیم برپا ہونے کا اندیشہ ہے. آگے فرماتے کہ نرم گوئی میں بھی حق و صدق کی پابندی لازم ہے. یعنی نہیں کہ جھوٹ بولے نرم گو لیکن مگر غیر و ثواب بس مفروش در لین الخطاب، نرم بات کو مگر سچ کے سوا نہ بولو، کئی نرم نرم باتیں کرتے وقت بس اس آمیز تلقین نہ کرنے لگنا. بس آمیز تلقین سے مراد ہے کہ تمہارے دل میں اپنے حمدانی کے غرور یا رجوع خلق کے شوق یا اپنے خوبی بلاغت کے ذوق کا وسوس نہ ہو، کہیں اس وسوسے کے بنا پر نرم نرم باتیں میٹھی میٹھی نصیحت کرنے لگو جس سے بجائے اجر کے عذاب کے مستحق بنو. یا یہ مراد ہے کہ ایسی حد سے گزری ہوئی نرم کلامی بھی اختیار نہ کرو کہ مخاطب کے دل میں تمہاری خود غرضی کا وسوسہ گزرے اور سمجھے کہ تم کسی نہ کسی غرض سے مداہنت اور چپلوسی کر رہے ہو جو اس میں بجائے فائدے کو الٹا ضرور ہوتا ہے. اب اختتام کلام کا ارادہ کرتے، ملا صاحب الدین سے فرماتے، وقت عصر آمد سخن کو عطا کرن، ایک عصر را آگاہ کرن، اے ضیاء الحق جن کا مبارک نام آل زمانہ کو آگاہی بخشنے والا ہے، نماز کا وقت قریب ہو گیا، اب گفتگو کم کرو. یہ سارا دن تحریر تقریب میں گزرا، عصر کو وقت آرام کرنے کیونکہ خود تک جانے والے کے علاوہ سامعین بھی اکتا چکا ہوں، ان کے کاروبار کا بھی یہی وقت ہے، اس لیے اب تحریر مثنوی کا کام ملتوی کرو. مولانا بہلول فرماتے کہ اپنے دل سے خطاب ہے مگر دوسرے مسئلہ اگلا شعر کا مدیہ پہلے مولانا کی عادت کے لحاظ صاحب بتائے کہ مولانا سامع الدین سے خطاب ہے. مولانا نے اپنے توصیف میں کبھی ایک لفظ تک نہیں کہا. صاحب نے فرماتے کہ اثر کے وقت سے عرضی زمانے سے بھی مراد ہو سکتے جو تمہاتم نبی کی شریعت کا مبارکہ دے، یعنی اس آدمی عارف کی تعلیم و تلقین درجہ کمال کو پہنچ چکی، اب تمہاری مزید تقریر کی ضرورت نہیں. گوئے مرگل خوار کے کند بے نرمی حفاظت مکن تیرش مدے، مٹی کانے والے کو اوصاف سیدھے الفاظوں میں بتا دو کہ مٹی سے کند اچھی ہے، بس اس سے زیادہ نرم زبانی نہ کرو، جو مضر ہو چکنی چپڑی باتوں سے اس کو مٹی نہ دکھلاؤ، صرف اتنی مختصر بات کہو جو اس کے لیے مفید ہو. نطق جہاں را روزہ جانیز تھی، غرض حروف و صوت و مستغنیز تھی، تم کلام نفسی کی روحانی باغو، اگرچہ تم حرف و آواز سے بے نیاز ہو، ہم دوسرے لوگ کی تعلیم کے لیے حرف و آواز کے بغیر چارہ نہیں. اے سرے خر درمیان قند را زار، اے بسا کسرا کے بنہا دست خار، یہ گدے کا اثر کند کے کھیت میں بہت سے لوگ کے لیے کانٹے بوتا ہے. کاشکار کو دستور کی ہری بھری کھیت میں کونچی لکڑی نصب کر کے اس میں کوئی بدنما چیز بس گدے کے سر کا پنجر جماتے تاکہ آنے والے کی نظر پر پڑے، کھیتی پر کوئی نظر بس نظر بد نہ ہو. یہاں سر خر سے مراد الفاظ مراد ہے، چنانچہ آگے بھی اس کی تصریف فرمائیں گے. ارشاد ہے کہ ہر چند گلزارمانی کے لیے سوا کے نظر چیز بینی الفاظ کے سر خر کی ضرورت ہے، مگر ظاہر بین و لفظ پرست لوگ کو اس سے نقصان پہنچتا ہے کہ الفاظ کے پابند ہو جاتے، معنی کو نہیں دیکھتے اور بعض اوقات بحث لفظی میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. زن ببرد از دور کائی آنست وبست، چو قچی مغلوب با میرفت بس پس، وہ دور سے دیکھ کر گمان کرتا ہے کہ وہی ہے، پھر مارک کانے والے منڈے کی طرف پچھلے پاؤں بھاگ نکلتا ہے. یعنی اگر آپ کو ایسے الفاظ کہہ دیں جس سے ان کو وحشت ہو تو یہ بھاگ جائیں گے، آئیں گے نہیں اس طرف. صورت حرفاں سرے خردان یقین، درز رضی مانی و فردوسی برین، حروف کی شکل یقین و گدے کا سر سمجھو جو مانے کے باغ انگور و فردوسی بری میں نصب کیا گیا ہے. اے ضیاء الحق سام الدین دار، ای سرے خردار رادری بتیخ زار، اے ضیاء الحق سام الدین اس الفاظ کے سر خر کو اس معنی کے خربوز زار میں داخل کرو. نا سرے خر چوں بمرد از مسلح ہے، نشودی دیگر باشدش زی مطبخ ہے، تاکہ گدے کا سر جب لچڑخانے کی گت برید سے بےچان ہو جائے تو اس معنی کی اس کو دوبارہ زندگی میسر ہو. یہ یعنی مثنوی کی حکایات، تمثیلات و مطالبات و ذلیات جو بظاہر نظر ایک مردار گدے کا سر ہے، ان معنی نادرہ و معرف نفسیہ کے شامل ہو جانے سے لطیف و پاکیزہ نظر آنے لگے. پس زما صورت گری و جانز تو، نی غلط ہم ایز ہم آز تو، ہاں ہمارے کام شعر و سخن کا مجسمہ تیار کرنا ہے اور تمہارا کام اس مہمانی کی جان ڈالنا ہے، یعنی میں نے غلطی کی بھی تمہارا کام وہ بھی تمہارا. مثنوی صورت بہت جانش تھی، ہم جہت ہم نوری کان آج تھی، مثنوی اپنے الفاظ و معنی سمیت ایک مجسمہ، اس کو جان تم ہی دو تم ہی ہو، اس کے موضوع لہو نصف لین اور تم ہو. بر فلک محمودی اے خورشید پاش، بر زمین تہمتا ابد محمود پاش، اے وفتا آسمان میں اعلانیہ تمہاری تعریف ہو رہی ہے، زمین پر بھی ہمیشہ مستحق کی تعریف ہو. تا زمینی با سمائی بلند، یک دلو قبلہ یک خوشدن، تاکہ اہل زمین اہل فلک کے ساتھ جو آلی پایا ہے یک دل یک رخ اور یک ہو جائیں. تفرقہ برخیز دو شرک و دوئی، وحدت اس اندر وجود مانوی، تاکہ تفرقہ شرک اور تعدل اٹھ جائے، مانی وجود میں وحدت ہی وحدت ہے. چو شناس جان من جانے تیرا یاد آرد اتحاد ماجرا، جو میرے تمہاری روح کو پہنچاتی ہے کہ عالم روح میں ہم تم متحد ہیں، تو اسے اتحاد احوال یاد آتا ہے. چنانچہ کہا الارواح ہو جنود مجندتن، یعنی روح فوجوں کی طرح جمع ہے، بس میں سے جو روح ایک دوسرے کو پہچان لیتے ان میں الفت ہو جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے کو نہیں پہچان میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے. اس بنیاد کو فرمایا کہ ہم تم دنیا میں بھی متحد رہنا چاہیے. چنانچہ فرمایا موسیٰ و ہارون شوند اندر زمین، مختلط خوش ہم چشیرد انگبین. ہمارے تمہاری روح کی زمین کے اندر موسیٰ و ہارون کی طرح بہو بھی متحد ہونا چاہیے، دودھ اور شہد کی طرح. موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں پیغمبر تھے، دونوں کو اکٹھے فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے جانے کا حکم تھا، جو کام کیا دونوں متحد ہو کے کیا. اس لیے اطاعت کی تمسیم میں دونوں کا اتحاد بہترین مثال ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی علی تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. چو شناست اندکو منکر شود، منکری اشپر دئے ساتر شود. مگر جب کوئی روح دوسرے روح کو غم پہچانے تو اس کی منکر ہو جاتی ہے، اس کے انکار اقرار قبولیت کا پردہ بن جاتا ہے، انکار کر دینے سے اس کے اقرار کا راہ سے امکان بھی باطل ہو جاتا ہے، اور توڑی شناسائی بھی قدم ہو جاتی. بس شناسائی بگردانی درو خشم کردہ محض ناشکری ہو، بہتر پہچاننے والے نے اس طرح روگردانی کی ہے اور ان کی اس ناشکری کی وجہ سے حقیقت تعالیٰ ان پر قہر نازل کیا ہے. یہ اب زی سبب جانی نبی را جانبد، ناشناسا گفت پشت پائے زد. اسی حضرت ناشکری کے سبب سے بری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بار سے بے پہچان بن گئی، انکار کر دیا. ای ہما خواندی فروخا لم یکن تھا بدانی لج آن گبرے کو ہن. یہ سب حال تم نے پڑھ لیا، چنانچہ سورہ لم یکن پڑھ لو تاکہ تم اس پرانے کافر کا جھگڑا معلوم ہو جائے. پیش از آنکھے نقش احمد فرنمون، ناتے ہو ہر گبر رات آویز بود. قبل اس کے دوسرے گبر کو وجود مبارک اپنی شان دکھائے، آپ کی تعریف پر کافر کا تعویز بنی ہوئی تھی. کھائے چن چنی کس ہست تاعت بدید، اس خیال روشن دل شامی پتوبید. کہ ایسا کوئی پیغمبر ہے حتیٰ کہ وہ دنیا میں آئے گا اور آپ کی دیدار کے خیال سے ان کا دل تڑپتا تھا. یعنی عالم ارواح کی شناسائی یا دنیا میں انبیاء کی پیشن گوئیاں اور کتب سماوی کے بشارتوں کی بنا پر کسی آنے والی ہستی کی شناسائی دو طرح کی ہے، یا تو کامل ہوگی یا ناقص. کامل شناسائی کی مثال صحابہ کی شناسائی ہے، جس میں سے بعض کے باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح کی شناسائی سے منور تھے. جب اپنے نبوت نازل تو ان کا قبول حق میں ایک لمحہ کے لیے بھی تعمل نہیں ہوا. بس ابو بکر صدیق رتن، علی رتن، زید بن حارثہ، ام المؤمنین خدیجہ رتن، بعد نے کتب سماوی کی بشارتوں میں آپ کو پہچانا. چنانچہ اس شناسائی کے منور پر آپ نے ان کو نبی تسمی جیسے عبداللہ بن سلام، کعب احبار رضی اللہ عنہ. بانی کتاب کے انتظار میں آپ کو شناخت کیا. اہل کتاب جب آنے والے نبی آخر زمان کا بار بار ذکر کرتے تھے تو ان کے دل میں آپ کی شناخت کا نقشہ جمتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ کو دیکھا تو فوراً یقین کہ وہ نبی یہی ہے. اس جماعت میں عام انسان مدینہ داخل ہے. بعض کے دل میں قدرتی طور پر ایک پیغمبر حق کی بعثت کا جاگزی ہوا، وہ دور دور ملکوں سے اسی طلب تلاش میں پھرتے پھرتے طرف پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئے، جیسے سلمان فارسی اسے امیر رومی رضی اللہ عنہ. بعض صحابہ کے قلب میں آپ کی شناخت کا نقشہ پوری طرح موجود تھا، مگر خارجی حوالے نے کچھ دنوں کے لیے اس کو محجوب رکھا تھا. اس لیے وہ مدت تک بجائے قبول حق کے آمادہ مخالفت رہے، مگر جب حجاب اٹھ گیا تو اسلام کی پوری شدائی شاہ صاحب کے الجان سے جیسے عمر فاروق رتن، خالد بن ولی رتن، اکرم بن ابو جہل رضی اللہ عنہ. ناقص شناسائی والوں کی مثال یہود و نصارہ کی ہے، جو تورات انجیل میں آپ کا افسار پڑھتے تھے اور آپ کو مدت انتظار کرتے. مگر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود و نصارہ کے نے لوگوں کو آپ کی طرف جو عام اور مخلوق میں آپ کی ضرورت گڑھ کر حضر حسد انکار کر دیا، کیونکہ اب تک خطۂ عرب میں اہل کتاب کو تفوق حاصل تھا. اب ان کو اپنی فقیت کا ظاہر ہونا گوارا نہ ہوا، انہوں نے اپنے سابق شناسائی کی پرواہ کرتے ہوئے آپ کے نبوت کا انکار کیا. اس انکار نے وہ شناسائی کا ناقص تاثر بھی دل سے زائل کر دیا اور غضب الہی کے مورد بن گئے. حضور بات علیہ مزل المسکنہ وبا بھی غضب من اللہ. ان لوگ کی ان کی بالکل شناسائی نہ ہوتی تو وہ آپ کے انتظار نہ کرتے، جیسے کہ ابو جہل بن خلف، ولید بن مغرہ، عقبہ بن ابن عبود، عقبہ بن ربیعہ وغیرہ کا حال تھا. اگر پوری شناسائی رکھتے تو صحابہ کی طرح ایمان لیتے اور اپنے صحابہ کا فوقیت کر جانے کی پرواہ نہ کرتے، جبکہ جان و مال و وطن عیال سب کو اپنے شناسائی نے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر ہمارے کیا. اور شناسائی کے نقص نے حضر حسد انکار کر دیا. آگے مولانا لوگ کردار کرتے ہیں کہ اسی حسد و ناشکری کے سبب سے بری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے بے پہچان بن گئے اور انکار کر دیا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو صفات حاصل تھے، تو عالم ارواح میں جن کے ان کے ساتھ مطلب وہ تھا یعنی شناسائی تھی، تو وہ تو صحابہ کی طرح بن گئے، اور جو بالکل نہیں تھا جن کا تو مخالف بن گئے. جن کو شناسائی تھی تو لیکن ان کو اپنے شان کی وجہ سے حسد ہوا. تو پھر اسی وجہ سے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کے لیے کوئی اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے. اچھی چیز کس طرح بری بن جاتی ہے؟ مثلا ایک عالم ہے، علم تو بڑی اچھی بات ہے نا، لیکن وہ کوئی دوسرا عالم جو ولی اللہ ہو اس کے ساتھ حسد کرے تو ان کے لیے مصیبت بن گئی. اگر وہ عالم نہ ہوتا تو اس کے ساتھ حسد نہ کرتا، کیونکہ اس کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھتا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرتا. اس کے لیے یہی پندہ بن گیا. تو اس وجہ سے اللہ پاک سے مان مانگنا چاہیے اپنے نفس کی شر سے. ہاں جی، کہ کہیں میرے نفس کا شر کسی نہ کسی مرحلے پہ مجھے حق سے مطلب جینا دور نہ کر دے، کیونکہ حق شناسی بہت ضروری ہے. اہل حق کے ساتھ محبت کا معاملہ ہمارا جاری رہے اور ہم کسی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں. ہاں جی، اس وجہ سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے. اب ہم ذکر کریں گے. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا هو، 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 لا الہ الا ہو 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 اللہم صلی اللہ سیدنا ونا حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلام على عباد الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد وارض عني رضا الله تسقط بعد وبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسل المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تهن على محمد وعلى آل محمد كما تهننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد كما وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحق أداء وآت الوسيلة والفضيلة المقام المحمود الذي وعدت والجنة ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسول أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا ما اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد علينا ما صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتنا على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات. السلامات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات. السلامات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات. السلامات الطيبات. صلوات اللہ سلام علیک ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد عبد و رسول بسم اللہ بالله تحیات اللہ صلوات طیبات السلام علیک ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ سلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد عبد و رسول اسال اللہ جل و علا باللہ من النار التحیات الزکات اللہ طیبات صلوات اللہ السلام علیک ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد عبد و رسول بسم اللہ بالله خیر اسماء تحیات طیبات صلوات اللہ السلام اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمد عبد ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا والنصات اتاتي يد الله ربا فيها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات صلوات الملك الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله صلوات الله الزكيات لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت الله لا اله الا شهدت ان محمد رسول الله التحيات الطيبات صلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له وان محمد عبد ورسول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات صلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الله ورسول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات صلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله صلوات طيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات والبركات الصلوات طيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله نزان ہونے والی ہے شاید چلے ہم شروع کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله نحمد وكا خير محمول وكرم رسول الله من لم تم نجاة المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل الله لمحضر المدبور والقبول وان شعبت الفروع من رسول ثم نسلق بما سنقول ومن السوال منك القبول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيا وماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي اللهم إني أسألك من خير ما تجيب الرياح اللهم اجعلني وعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي واقطعني حاجات الدنيا بشوق الى لقائك واذا اقررت عيونا للدنيا من دنياهم فاكرهني من عبادك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل إليك وحسن ظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وأعمالا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم التب بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين طالتين تسقيان القلب بظروف دم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دم والراس جمراء. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل سبه الجنة وجل سبه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها الرحمة من سواك. اللهم اني اسالك من فجاءات الخير واعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. اسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تستجيب لنا دعوتنا وان تهدينا رغبتنا وان تغنينا من اغنيت عنا من خلقي. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. اللهم اجعلني من الذين اذا استبشروا واذا استغفروا. اللهم نسك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بها شاسي وتسلى بديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بعملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقين ليس بعده كفر ورحمة أنال به شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عن رأيي وزعف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وأتى أحدا من خلقك أو خير أن تموت أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم زل حبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمل يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم جل هادينا مهتدين غير الضالين والمدلين سلمان لأوليائك وحربا لأدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء لك الإجابة وهذا الدعاء لك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي يبذلك تبدأنا ولا إليك شركاء دون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونزلك ولا عانك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالي فنسألك لا إله إن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفى ولك ممات وأنت توفى لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظ فيما تحفظ بعبادك الصالحين ونمت فاغفر الله ورحمه. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدرك الزمان ولا يدرك زمان لا يتوب فيه العليم ولا يستعف فيه من العليم قلوبهم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عدلا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي يوم من أزيت أو شتمت أو جلدت أو لنت فجل له صلاة وزكاة قربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من برد من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ومن شر ما تعلم اعوذ بالله من حال اهل النار ومن النار وما قرب اليها من قول وعمل ومن شر ما اتخذ من ناسي بناسيتي واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشرك والنكتر في الانفسون ونجر الى مسلم او اكتسب خطيئه او ذنبا لا تغفره ولا من زيق المقام يوم القيامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم. Thank you.